Dani man پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت ہی مشہور و معروف ارشاد ہے، کہ حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین سے، چنانچہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اور مختلف مضامین، مختلف بیانات اس حدیث شریفہ کے ذیل میں ذکر کیے جا چکے ہیں، مجھے تمام مباحث کا جائزہ نہیں لینا ہے، صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس پہلے جملے میں علیہ السلام کے تمام افعال اور تمام اقوال، تمام ارشادات اور تمام افکار کو اپنی ذات کی طرف نبی کریم نے نسبت دی کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری شخصیت مجھ سے وابستہ ہے، میرے وجود سے ان کا تعلق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس جملے کا سمجھنا اور اس جملے کا درک کرنا بدیہی ہے، آسان ہے، اس میں تامل کی اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دوسرے جملے میں نہایت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جہاں نبی کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں انا من الحسین، کہ میں امام حسین سے ہوں، تو چنانچہ اس دوسرے ٹکڑے سے متعلق، اس دوسرے جملے سے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس وقت کلام ارشاد ہوتا ہے اس وقت بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے ارشاد کی وضاحت ہونے لگتی ہے، گویا وقت تفسیر کرتا جاتا ہے الفاظ کی، جملوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف تفسیریں کی گئی، لیکن ہر دور میں تفسیر قرآن نئے پیراؤں میں نئے الفاظ کے ساتھ کی گئی اور مزید پردے اٹھائے جاتے رہے، مزید انکشافات ہوتے رہے، گویا آج بھی تفسیر قرآن مکمل نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا ویسے ویسے اور گوشے جو پردہائے راز میں تھے وہ منکشف ہونے لگیں گے اور زمانہ زیادہ سے زیادہ سمجھنے لگے گا۔ اسی طرح سے کربلا کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو سکی ہے، بلکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا، جیسے جیسے دور آگے بڑھتا رہے گا، واقعات کربلا پر سے پردے اٹھتے رہیں گے اور جیسے زمانہ ترقی کرتا رہے گا اس روشنی میں، علم اور سائنس کی روشنی میں، فکر و شعور کی روشنی میں، وہ گوشے جو انسانی فہم کی نارسائی کی وجہ سے، انسان کے ذہن کی کوتاہی کی وجہ سے اور اس کے ادراک و فہم کی کوتاہی کی وجہ سے جو وہ درک نہ کر سکا، وہ گوشے مزید واضح ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ جس وقت کربلا واقع ہوئی تھی اور واقعات کربلا کے موقعوں پر اتنا واضح نہیں تھی جس طرح سے بعد کے دور میں آہستہ آہستہ کربلا منکشف ہوتی رہی اور پردہائے راز، مخفی باتیں، پوشیدہ باتیں واضح ہونے لگیں اور زمانے کی رفتار واضح کرتی رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اب بھی کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کما حقہ ہم نے ادراک کر لیا ہے. دعویٰ کرنے والے بہت گزرے اور اب بھی موجود ہیں، لیکن یہ دعویٰ وقت کی رفتار کے ساتھ باطل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وقت یہ بتاتا ہے علم کی ترقی اور انسانی فہم و ادراک کی وسعتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان پہلے سے زیادہ اب سمجھنے لگا ہے. تو لہذا اس 1400 برس کے عرصے میں مختلف تفسیریں کی گئی مختلف، کیونکہ کربلا وہ حقیقت کا نام ہے، اس راز کا نام، اس حقیقت کا نام ہے کہ جہاں دین کو نئی زندگی ملی، جہاں دین کو نئی حیات ملی. کربلا نے دین کو زندہ کیا، کربلا نے فکر نبی کو زندہ کیا اور سیرت نبی کا ہی عمل میں آیا. جس طرح سے وقت کے گزرنے سے علم و فہم و ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ حرکت معکوسی شکل میں ہوتی ہے، منفی شکل میں ہوتی ہے، کبھی یہ حرکت غلط سمت میں ہونے لگتی ہے. چنانچہ نبی کریم کے رحلت کے بعد، آپ کے ارتحال کے بعد، امت منفی رخ پر حرکت کر رہی تھی، غلط رخ پر حرکت کر رہی تھی. جو دین، جو اسلام نبی کریم دے گئے تھے، اس میں اتنی تبدیلیاں واقع ہو گئی تھیں. وہ آواز جو نبی کریم نے غار حرا میں بلند کی تھی، اس آواز کو اتنا دبا دیا گیا تھا. شرک اور کفر نے اس قدر توحید پر ضربیں لگائی تھی، مصلحت پسندوں نے، نادانوں نے، جاہلوں نے، اسلام دشمنوں نے، منافقین نے، کفار نے، نبی کے دشمنوں نے، دین کے دشمنوں نے، لا الہ الا اللہ کے دشمنوں نے، عبادت کے دشمنوں نے، سجدوں کے دشمنوں نے، اور توحید کے دشمنوں نے اس قدر دین اسلام پر حملے کیے کہ وہ آواز جو غار حرا میں بلند ہوئی تھی اور جسے نبی کریم نے اس قدر اپنی زحمتوں کوششوں سے اس نہال اسلام کی آبیاری کی تھی کہ غدیر میں اس دین کی تکمیل کا اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دین اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. یہ مکمل دین جو نبی کریم، جس کا اعلان 10ویں ہجرت میں کرتے ہیں، اور 11ویں ہجرت میں نبی کریم کی رحلت واقع ہوتی ہے، 61 ہجری میں کربلا واقع ہوتی ہے، تو 11 ہجری سے 61 ہجری تک اس 50 سال کے درمیانی عرصے میں اس قدر توحید پہ ضربیں لگائی گئی اور سنت نبی کو اس طرح سے پامال کر دیا گیا، سیرت رسول کو اس طرح سے بھلا دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام آواز بلند کرتے ہیں 60 ہجری میں کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ کے نقوش کو اور ان کے دین کی اور سیرت نبی کے احیاء کے لیے میں اقدام کر رہا ہوں. تو گویا اس 50 سال کے عرصے میں سیرت نبی کو ایسے بدل دیا گیا تھا، دین نبی کو ایسے بدل دیا گیا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس دین کا احیاء نہ کرتے اور کربلا میں احیاء دین عمل میں نہ آتا، احیاء شریعت عمل میں نہ آتا، تو پھر اس بات کی امید کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ پھر دین کو کبھی زندگی بھی مل سکتی تھی، دین کو کبھی حیات بھی مل سکتی تھی. تو یہی وہ احیاء دین کا مسئلہ تھا، یہی وہ احیاء شریعت کا مسئلہ تھا، یہی وہ احیاء لا الہ الا اللہ کا مسئلہ تھا، یہی وہ احیاء عبادت کا مسئلہ تھا کہ جس کے لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یعنی یہ دین محمد اگر باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، شریعت حسین سے وابستہ ہے، دین حسین سے وابستہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام ہی دین نبی کا حیا کر سکتے تھے، اس لیے کہ سیرت و سنت کے اگر زندہ پیکر کو اگر دیکھا جائے تو سوائے امام حسین کے اور کوئی ذات نہیں تھی. اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی احیاء دین کر بھی نہیں سکتا تھا. جو خود مردہ ہوں وہ دین کو کیا زندگی دے سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والو. تو انا من الحسین واضح ہوا کربلا کے میدان میں، یعنی نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا تھا سن 11 ہجری سے پہلے، اپنی رحلت سے پہلے جو کلام ارشاد فرمایا تھا، اس کلام کی وضاحت سن 61 ہجری کے بعد ہوئی کہ اس لفظ کو پیکر ملا اور اس لفظ کو کی تشریح اور تفسیر ہوئی کربلا میں آ کر کے، انا من الحسین کا مفہوم کیا ہے. نبی کریم نے جو دین کی بنیادیں رکھی تھی، جسے نبی کریم کو بانی اسلام اگر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ شرک و کفر کے ماحول میں انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیادیں رکھی، توحید کا پرچم بلند کیا، اللہ کی کا نام شرک و کفر کے ماحول میں لیا، اور دور جاہلیت کو دور تمدن میں، دور اسلام میں بدلا. تو بانی اسلام نے جو دین ہمیں غدیر میں دیا وہ کامل شکل میں دیا، ناقص شکل میں نہیں دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہوا ہے، تکمیل دین. فرض کیجئے کہ ایک حوض ہے، ایک کاسا ہے، ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے جو پوری طرح سے بھر چکا ہے. اگر کوئی چیز پوری طرح سے بھر چکی ہے، ظرف اگر لبریز ہو چکا ہے، تو اس میں مزید کسی چیز کے ڈالنے کی یا رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک برتن ہے جو لبریز ہو چکا ہے، ایک ظرف ہے جو لبریز ہو چکا ہے، اس میں اگر آپ کوئی چیز مزید ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، وہ بھر چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اس میں ایک چیز کا آپ اضافہ کر ہی نہیں سکتے. اگر فرض کیجئے کہ اگر آپ اس میں مصر ہیں کہ اضافہ ہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر یوں ہی آپ اس کاسے میں، اس برتن میں وہ چیز رکھنا چاہیں تو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ بہہ جائے گی اپنی جگہ پر، اندر سما نہیں سکے گی. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اس ظرف میں اپنی طرف سے کوئی چیز کا اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ایک برتن جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایک حوض جو پورا لبریز ہو چکا ہے، ایک قطرے کو قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اگر آپ اپنی طرف سے کوئی قطرہ اس میں ڈالنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ لا محالہ ایک قطرہ اس میں سے نکالنا پڑے گا، تب یہ قطرہ اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں اضافہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اس میں سے ایک ایک چیز نکالنی پڑے گی آپ، تا تاکہ ایک ایک چیز کا آپ اضافہ کرتے چلے جائیں. اگر یوں ہی یہ عمل مسلسل انجام دیا جائے, ایک ظرف اور برتن سے مسلسل خطرات کو نکالا جاتا رہے, پانی اس سے نکالا جاتا رہے اور ایک نیا پانی اس میں ڈالا جاتا رہے, یہ عمل اگر مسلسل شکل میں ہو تو آپ بتائیں کیا صورتحال ہوگی. اب اس پر کوئی روکنے والا نہ ہو, اس پر کوئی ٹوکنے والا نہ ہو, اس عمل کو دیکھ کر اگر لوگ خاموش بیٹھ جائیں کہ ایک حوض سے آہستہ آہستہ ایک چیز, ایک ایک گلاس پانی نکالا جا رہا ہے اور دوسرا گندا پانی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے, الگ سے ڈالا جا رہا ہے اپنی طرف سے, اگر یہ ابتدائی صورت میں ہو تو اس کو اس کا جبران کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی سوچ بچار ہو سکتی ہے, اسے روکا جا سکتا ہے. اگر ایک دو گلاس اضافہ ہوئی ہے حوض میں, اگر ایک دو گلاس کا اپنی طرف سے آپ نے اضافہ کر دیا ہے اور ایک دو گلاس نکالی گئی ہے اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا گیا ہے, تو اس کا جو ہے جبران کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ عمل مسلسل ہوتا رہے تو کیا ہوگا؟ جو اس کی ابتدائی شکل تھی وہ اب باقی رہے گی یا اس میں اتنی ملاوٹ ہوگی کہ اتنی ملاوٹ ہوگی بلکہ اصل تو باقی ہی نہیں رہے گی, اصل ختم ہو جائے گی, حقیقت ختم ہو جائے گی, صداقت اور سچائی ختم ہو جائے گی. اگر ایک ایک سچ کو آپ نکالتے رہیں, ایک سچی کتاب, ایک معتبر کتاب جس میں سارے احادیث صحیح ہوں, فرض کیجئے 1000 احادیث کی معتبر ترین احادیث کی کتاب آپ کے پاس ہے, اب اس میں کسی ایک حدیث کا آپ اضافہ کر ہی نہیں سکتے. اب ایک حدیث کا آپ اضافہ کرنا چاہیں تو اس سے ایک حدیث نکالیں گے اور گڑی ہوئی ایک حدیث کا اس میں اضافہ کریں گے. اس طرح سے اگر دو تین حدیثیں اگر آپ نے کر دی تو پھر اس میں ملاوٹ پیدا ہو جائے گی اور اس کی پوری احادیث پر ایک حرف پیدا ہو جائے گا اس کی صداقت پر, کہ اب ہر آیت کو, کیونکہ اگر ایک دو جھوٹ والی روایتیں بھی اس معتبر ترین کتاب میں اگر آپ رکھ دیں اور یہ نہ بتائیں کہ اس میں سے کون سی ہے, تب ہر حدیث کو آپ کو کھنگالنا پڑے گا, ہر حدیث کی بررسی کرنا پڑے گا, کیونکہ اب پوری کتاب کے اوپر حرف آ گیا ہے, کیونکہ ایک معتبر ترین کتاب میں سے دو تین حدیثیں اس میں سے معتبر نکال کر اور جعلی حدیثیں اس میں اضافہ کر دی گئی ہیں, وضعی حدیثیں, گڑی ہوئی حدیثیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں اور کس جگہ پر ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر حدیث کو چھاننا پڑے گا, اب ایک زحمت ہو جائے گی, کیونکہ مخلوط ہو چکی ہے چیز اور کہاں پر ہے پتہ نہیں چل رہا ہے, لہٰذا ہر حدیث اب مشکوک ہو جائے گی. اس کے لیے ہر حدیث کو پر جانچ کرنا پڑے گا اور کسوٹی پر تولنا پڑے گا. لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ ایک ایک حدیث نکالتے جائیں, وضعی حدیث, جعلی حدیث کا اضافہ کرتے چلے جائیں اور یہ عمل 1000 مرتبہ تکرار ہو جائے, اگر 100 مرتبہ تکرار ہو پھر بھی کہا جائے گا کہ 900 حدیثیں تو معتبر ہیں, اس میں سے 100 حدیثیں مشکوک ہیں, ہے نا. لیکن اگر یہ عمل 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ دہرایا گیا ہے, اگر 1000 مرتبہ دہرایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ایک حدیث بھی اب صحیح نہیں بچی, اور پوری کی پوری کتاب وضعی ہو چکی ہے, پوری کی پوری کتاب جو ہے جعلی ہو چکی ہے, مصنوعی ہو چکی ہے, اب اس کا کوئی اعتبار ہی باقی نہیں رہا ہے. اب یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا کہ اسے اس کو واپس لوٹایا جائے. ایک ہزار حدیثیں پھر سے جو نکالی گئی ہیں اسے اس میں دوبارہ واپس رکھی جائیں تو یہ عمل نہایت ہی دشوار ہو جائے گا, اور یہ کام ایک آدمی سے نہیں ہو سکے گا. جب تک کہ ایک اجتماع, کیونکہ اجتماع نے اسے ختم کیا ہے, آہستہ آہستہ ایک ایک چیز نکالی گئی ہے, اور کسی ایک نے نہیں نکالی ہے بلکہ اجتماع نے نکالی ہے. اجتماع نے اس چیز کو نکال دیا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے نہایت ہی دشوار ہے, کیونکہ اب وہ کتاب گویا مر چکی ہے, اسے پھر سے زندہ کرنا ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک ہزار روایت والی کتاب ہر روایت نکالی جائے ایک ایک کر کے اور ہزار روایتیں نکال دی جائیں تو اب کیا اس میں کوئی چیز معتبر باقی رہ سکتی ہے؟ ایک روایت بھی معتبر رہ سکتی ہے, کیونکہ ہزار روایتیں تھیں وہ ساری کی ساری نکال دی گئی ہیں. تو اسی طرح سے کسی ایک ظرف سے, کسی ایک برتن سے مسلسل آپ ایک ایک چیز نکالتے جائیں اور اپنی طرف سے ایک ایک چیز کا اضافہ کرتے چلے جائیں. اسی لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا, اسی لیے معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی سنت مرتی نہیں ہے, کوئی بدعت اگر وجود میں آتی ہے تو یقیناً ایک سنت مرتی ہے, تبھی ایک بدعت وجود میں آتی ہے. ایک نئی چیز اگر وجود میں آپ کو لانا ہے تو ایک حقیقت کو آپ کو, ایک مجاز کو آپ اضافہ, ایک جھوٹ کو اگر آپ کو اضافہ کرنا ہے تو ایک سچ کو ختم کرنا پڑے گا تو ایک جھوٹ کا اضافہ ہوگا. تو کوئی سنت مرتی نہیں ہے, سنت مرے گی جب کوئی بدعت وجود میں آئے گی, کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو اگر آپ اضافہ کریں گے, کیونکہ وہ چیز پور ہے. اصل چیز کیا ہے؟ دین کامل ہے. اس کامل دین میں آپ تصرف کرنا چاہ رہے ہیں, کامل دین میں تصرف کیا ہی نہیں جا سکتا ہے, اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس میں اضافہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اگر آپ اپنی طرف جانب سے کوئی چیز کا اضافہ اس میں اگر آپ کر رہے ہیں تو یا تو یہ کہ آپ اسے ناقص سمجھ رہے ہیں, آپ کامل کرنا چاہتے ہیں. اگر دین میں اگر آپ اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو ناقص تصور کرتے ہیں تو اسے آپ کامل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر دین ناقص نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے بلکہ کامل ہے, تمام بھی نہیں کامل ہے, کمال کا مرحلہ نہ صرف نقص کے مقابل میں ہے بلکہ نقص سے تو کہیں دور, مرحلے نقص تو تمام کے مقابلے میں ہے, نقص تو تام کے مقابلے میں ہے. کہ ایک چیز ناقص ہے, تمام نہیں ہے, پوری نہیں ہوئی ہے, پوری نہیں ہوئی ہے, مکان بن رہا ہے ابھی پورا نہیں ہوا ہے. لیکن ایک مرحلہ آتا ہے جہاں مکان بن کے پورا ہو جاتا ہے, پورا ہو گیا, تمام ہو گیا, لیکن تمام ہونے کے بعد بھی ایک مرحلہ باقی رہتا ہے. تمام کسے کہتے ہیں؟ کام تمام ہو گیا ہے, بلڈنگ تمام ہو گیا, بلڈنگ کا کام تمام ہو گیا ہے. تمام ہو گیا یعنی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں, چھت پڑ چکا ہے, فرش بچ چکا ہے, کھڑکیاں لگ گئی, دروازے لگ گئے, کام تمام ہو گیا. لیکن ایک مرحلہ تمام کے بعد ابھی باقی رہتا ہے, وہ مرحلہ ہے کمال کا. کبھی پنکھے نہیں لگے, ابھی جو ہے لائٹ نہیں آئی, ابھی جو ہے در و دیوار کو روغن نہیں ہوا ہے, پردے نہیں لگے, قالین نہیں بچھی, تو اسے کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ہے کہ ہو چکا ہے, کام تمام ہو گیا ہے لیکن کامل نہیں ہوا ہے, ایک مرحلہ ہے کمال. لیکن کامل ہو جانے کے بعد میں اب کوئی چیز کا اس میں اضافہ, یعنی دیوار پہ رنگ چل چکا ہے, اگر دیوار پر رنگ نہیں ہوا ہے تو آپ رنگ کر سکتے ہیں، فرش نہیں بچھائے تو آپ بچھائیں گے، اگر یہاں پر پنکھا نہیں لگا ہے تو آپ آ کے لگائیں گے، یہاں پر اگر جو ہے روشنی نہیں ہے اس کا انتظام نہیں ہوا ہے تو آپ روشنی کا انتظام کریں گے، لیکن اگر پوری طرح سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اب آپ ایک چیز لا کے یہاں پر کہاں فٹ کریں گے، اس لیے کہ کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں، اب یہاں پہ اور ایک پنکھا لگائیں گے تو اس کی گنجائش کہاں ہے، اگر آپ ایک اور پنکھا لا کے لگانا چاہیں یہاں پر، نہیں میں تو لگانا چاہ رہا ہوں تو لگائیے، تو ایک کو اتار کے دوسرا لگانا پڑے گا آپ، تو اب اگر ایک ہے تو ٹھیک ہے چھ میں سے ایک بدل دیا گیا، لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں چھ پنکھے پھر سے اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پورے چھ پنکھے جتنے ہیں یہ سب کے سب یہاں سے ادھر کے تین ادھر کے تین تینوں نکالنا پڑے گا اور آپ کے نئے لگانا پڑے گا، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ساری کے ساری چیزیں بدل دی گئی ہیں، اب کچھ باقی ہی نہیں رہ گیا، اب پہچاننے کی کوئی علامت ہی باقی نہیں رہ گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ دین ناقص تو ناقص، تمام تو تمام، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو چکا ہے، نقص کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کے اضافہ کرنے کا آپ کوئی احتمال ہی نہیں ہے، اب اس میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز کم کی جائے گی تب اضافہ ہوگی، تو اب سنت نبی کامل شکل میں مسلمانوں کے حوالے کی گئی تھی، کامل شکل میں نبی نے جو دین دیا تھا غدیر میں وہ کامل شکل میں دیا تھا، اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ امت اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ نہ کرے، میں مسجد بنا کے جا رہا ہوں، کعبہ بنایا جا چکا ہے، اب نیا کعبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، احکام آ چکے ہیں، نیا حکم آنے والا نہیں ہے، نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نیا دین آنے والا نہیں، کوئی چیز آپ اضافہ کریں گے تو اس کا دین بھی آپ کو بتانا پڑے گا، اس کے احکام بھی بتانے پڑیں گے، اس کے طور طریقے بھی آپ ہی کو، کیونکہ ایجاد آپ نے کیا ہے تو اس کے طور طریقے بھی آپ ہی بتائیں گے، اس کا وقت آپ معین کریں گے، کیونکہ جو آپ کی سنت ہوگی وہ اس کے احکام آپ کو بنانا پڑے گا، اور جو صنعت پروردگار کی ہوگی، جو حکم پروردگار کا ہوگا، اس کے تمام لوازمات بھی خود پروردگار عالم کو بیان کرنا پڑے گا، اب نماز کا حکم اللہ نے دیا تو وہ شرائط بھی پروردگار عالم ہی کو طے کرنا پڑے گی کہ کس جگہ پہ نماز صحیح ہے، اس کے شرائط، نماز کے لیے طہارت، طہارت کا طریقہ بھی پروردگار کو بیان کرنا پڑے گا، وضو کا طریقہ بھی وہیں سے آئے گا، وضو کا طریقہ بھی وہیں سے بیان کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حکم جب وہاں سے آیا ہے، وضع جب وہاں سے ہوئی ہے، قانون جب وہاں سے بن کے آیا ہے تو اس قانون کو بیان بھی وہیں سے کیا جائے گا، اگر آپ نے قانون بنایا ہے تو پھر آپ اس کے محافظ ہیں، آپ اس کے نگہبان ہیں، آپ اس کے بانی ہیں، تو آپ اس میں جو ہے اپنی طرف سے اپنے احکام آپ کو خود وضع کرنا پڑے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کامل ہے، اگر کوئی دین کو کامل نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غدیر ہی کو نہیں مانتا، صلوات پڑھے محمد والے، غدیر سے جنہوں نے دین لیا ہے وہ دین جو نبی کے ہاتھوں سے غدیر میں ہمیں ملا ہے وہ دین ہمیں ناقص شکل میں نہیں ملا بلکہ کامل شکل میں ملا ہے، جس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں تصرف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، نہ کوئی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے، دین سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز دین میں داخل کی جا سکتی ہے، صلوات پڑھے محمد والوں، کیونکہ جتنی چیزیں دین میں بتائی ہیں اس کے احکام دین نے بتا دیے ہیں، نبی کریم نے کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، کوئی حکم ایسا نہیں دیا جب تک کہ خود بجا نہیں لایا کہ اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہو کہ طریقے ہم اپنی طرف سے ایجاد کر لیں. تو نبی نے کہا کہ طریقہ بھی نہیں بتاؤں گا. اس لیے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو, حج ویسے کرو جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھو. تو حج کا حکم صرف نہیں بیان کیا, حج کا طریقہ بھی نبی نے بیان کیا. نبی کریم نے جہاد کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ جہاد کر کے بھی بتایا, جہاد کا طریقہ بھی بتایا. تو عزیزان گرامی, مکمل شکل میں نبی نے ہمیں دین دیا ہے, یہ کہہ کے دیا ہے کہ اس دین کا تحفظ کرنا ہے. اسی لیے یہ دین ایسے ہاتھوں میں دیا ہے کہ جن ہاتھوں میں یہ دین محفوظ رہے گا اس میں تصرف نہ ہو سکے, اس میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے اپنی طرف سے. ایک معصوم ہاتھ میں اس لیے دیا گیا ہے کہ جہاں خطا کا کوئی امکان ہی نہ ہو, کیونکہ کامل ترین دین دیا جا رہا تھا, اسی لیے محفوظ ترین ہاتھوں کے حوالے کیا گیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جس نے دین نازل کیا ہے وہی محافظ دین بھی ہے. صلوات پڑھے محمد والا. لیکن رفتار زمانے سے اور امت نے اپنی طرف سے تصرف کرنا چاہا, چنانچہ بعد آنے والے حاکموں نے, حکمرانوں نے اپنی طرف سے کہا. چنانچہ ایک حکمران نے یہ کہا کہ متعتان دو متع, متعۃ النساء و متعۃ الحج, زمان النبی میں حلال تھے و انا احرمہما, کہ میں ان دونوں کو حرام کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے تو حلال کیا تھا, میں اسے حرام کر رہا ہوں. تو کتنی ایسی باتیں تھی, کیونکہ اگر آپ کو حرام کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حلال کو ہی حرام کیا جائے گا, یعنی کوئی چیز کو نکالی جائے گی کوئی چیز کو اضافہ کرنے کے لیے. اگر چیز کو حلال کرنا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی حرام چیز ہے جس کو حلال کیا جا رہا ہے. حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز حلال تھی جسے حرام کیا جا رہا ہے. چنانچہ مختلف حکمرانوں نے مختلف دور میں نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اتنے تصرفات کیے کہ جب تیسرے دور خلافت میں یہ مسئلہ امیر المومنین کے پاس جب آیا اور دوسرے حکمران نے جب یہ شش نفری کمیٹی تشکیل دی تھی جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے, تاریخ پوری آپ کی نظروں کے سامنے, مجھے تاریخ کے ہر ہر گوشے کو نہیں پیش کرنا ہے یہاں پر, صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ چھ نفری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان چھ آدمی مل کر انہی میں سے جس کو یہ چاہیں وہ اسے منتخب کر سکتے ہیں. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, طلحہ ابن عبید اللہ, زبیر ابن عوام, عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب پر مشتمل یہ چھ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ جہاں اکثریت ہو چھ میں سے اس کو منتخب کر لیا جائے گا, اور جہاں تین تین میں تقسیم ہو جائیں اس وقت فیصلہ ان تین کی طرف ہوگا جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہوگا. بہرحال جس مسئلہت کے تحت یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تمام جوانب کی طرف یہاں اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں عبد الرحمن ابن عوف کو کلیدی کردار ادا کرنے کا موقع ملا, کیونکہ امیر المومنین کی طرف خود ان کا اپنا ووٹ, زبیر ابن عوام جو ان کے پھپھیزاد بہن تھے حضرت علی کے, انہوں نے اپنی رائے حضرت علی کے حوالے کر دی تھی, تو دو رائے ہو گئی. اب عبد الرحمن ابن عوف اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر تین ہو جائیں گے, اور اس طرح سے عبد الرحمن ابن عوف کو بغیر ان تینوں کے پوچھے ہوئے کلیدی رخ اختیار کرنے کا پورا اختیار تھا. تو چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف امیر المومنین کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ اے علی میں آپ کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں چاہوں تو آپ کو حکومت حوالے کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ خود راضی ہو جائیں، زبیر ابن عوام راضی ہیں اور میں اگر راضی ہو جاؤں تو آپ کی خلافت مل سکتی ہے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا مگر اس کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو سنت نبی اور سیرت نبی کے علاوہ سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا ہوگا. تو امیر المومنین نے کہا کہ دیکھیے اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے. یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے، اور میں سیرت نبی پہ تو چل سکتا ہوں لیکن سیرت شیخین پہ نہیں چل سکتا. اگر یہ نبی کی سنت کا حصہ ہوتا تو میں اس پر عمل کرتا، چونکہ اگر وہ باتیں جو سنت سے ہٹ گئی ہیں میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تابع سنت نبی ہوں، میں تابع سنت رسول ہوں، میں سنت نبی سے سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتا ہوں. نہ صرف یہ کہ میں سنت نبی پر چلوں گا اور سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، بلکہ اگر سیرت شیخین کے وہ گوشے جو سیرت نبی سے ہٹ گئے ہیں انہیں بھی واپس لانے کی کوشش کروں گا، اور وہ حقیقتیں وہ حلال چیزیں جو سیرت نبی میں حرام ہو چکی ہے میں اسے پھر سے حلال کر دوں گا، اور جو چیزیں حرام حلال ہوئی ہیں اسے پھر واپس میں حرام کر دوں گا، کیونکہ نبی کے زمانے میں جو چیزیں حرام تھی میں انہیں کو حرام قرار دوں گا، اور چیزیں جو نبی کے زمانے میں حلال تھی میں انہیں حلال رکھوں گا. یہاں تک کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر ناانصافی اس قدر ہوئی ہے کہ اگر کنیزیں بھی خریدی گئی ہیں تو انہیں بھی واپس کرواؤں گا. جو حق غصب کیا گیا ہے، جن کا حق غصب کیا گیا ہے انہیں میں واپس لانے کی کوشش کروں گا. یہ وہ انتہائی سخت گیر موقف تھا ان کی نظر میں، کیونکہ جب شریعت سے چیز ہٹ جاتی ہے تو بہت سخت نظر آتی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اتنا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اب اسلام باریک نظر آنے لگا. تبھی تو کہا کہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوتی ہے. اگر آپ باریکیوں میں نہیں جانا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت اسلام تک پہنچنا نہیں اور صراط مستقیم پہ چلنا نہیں چاہتے، سیرت نبی پہ چلنا نہیں چاہتے، کیونکہ سیرت نبی پر چلنا ایسے ہی ہو جاتا ہے کبھی جیسے باریک راستے پر بال سے زیادہ باریک راستے اور تلوار سے زیادہ تیز راستے پہ چلنے کے برابر. صلوات پڑھے محمد والا. ایسا نہیں ہے کہ صراط مستقیم مرنے کے بعد آنے والا کوئی خیالی راستہ ہو، وہ راستہ جو مرنے کے بعد آئے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہاں چلنا نہیں ہے، وہاں تو عمل کرنا ہے. چلنا یہاں پر ہے، چلنا جو ہوتا ہے صراط راستہ زندگی میں طے کرنا پڑتا ہے، جس کا نتیجہ آخرت میں معلوم ہوگا کہ راستے پہ سیدھا چلے تھے کہ راستے پہ سیدھے نہیں چلے تھے. اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا، ورنہ راستہ تو یہی طے کرنا ہوگا. اور وہ راستہ جو نبی کریم نے دیا تھا وہ راستہ صراط مستقیم تھا، اور صراط مستقیم پر اگر انسان اس قدر گامزن ہو جائے کہ آخر میں خود وہ صراط بن جاتا ہے. تبھی تو کہا کہ امیر المومنین اس طرح صراط پر گامزن ہے کہ خود صراط مستقیم بن گئے. تب نبی کریم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام هو صراط المستقیم، کہ علی ہی صراط مستقیم ہے، یعنی امیر المومنین ہی کسوٹی ہے صراط کی. صلوات پڑھے محمد والا. سنت نبی کی اگر کوئی کسوٹی ہے تو امیر المومنین کے افعال ہے، ان کا کردار. اب یہ حقیقت میں سنت نبی ہے یا نہیں ہے، یہ سیرت نبی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی فعل علی انجام دے تو سمجھو وہ سنت نبی ہے، اگر کسی فعل کو امیر المومنین ٹھکرا دے اور اسے رد کر دے تو سمجھو وہ سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی ایک جگہ پہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو سنت نبی چاہیے، اور سنت نبی نبی کریم کے بعد امتیوں میں سے کوئی امتی ایسا نہیں ہے کہ جس کے آئینے میں سیرت نبی مکمل شکل میں نظر آتی ہو. ہر آئینہ کرسی ہے، ہر آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، ہر آئینہ ناقص ہے، ہر آئینہ ایک رخ کو تو بیان کر سکتا ہے لیکن سراپا کیوں نہیں بیان کر سکتا. کوئی ایسا بلند قامت آئینہ ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اور کوئی اس کے اندر ایسا سن نہ ہو کہ جو تصویر کو پوری طرح سے پیش کر سکے. مظہر صفات نبی ہو، مظہر سنت نبی ہو، مظہر سیرت نبی ہو، کہ نبی کی سیرت مکمل شکل میں سراپا نظر آئے، اس طرح سے نظر آئے کہ اٹھے تو محمد دکھائی دے، بیٹھے تو محمد نظر آئے، سو جائے تو کفار کو محمد ہونے کا شبہ ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے سیرت نبی، سنت نبی. تو اصلی مسئلہ سنت نبی کا ہے، جس کے تحفظ کے لیے امیر المومنین نے پوری زندگی تحفظ سنت نبی میں گزاری. امیر المومنین کیوں پسند نہیں آتے تھے امت کو؟ اس لیے کہ جن کو سنت نبی نہیں چاہیے تھی، جو مکمل طور پر سیرت نبی پہ چلنا نہیں چاہتے تھے، سیرت نبی کو باریک تصور کر رہے تھے اور ان باریکیوں میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ لوگ جو حقیقت سے انحراف کرنا چاہ رہے تھے، وہ لوگ امیر المومنین کو کب پسند کر سکتے تھے؟ اور یہی چیز بڑھتے بڑھتے جب کربلا تک آئی، تب امام حسین علیہ السلام فرزند رسول کو یہ کہنا پڑا کہ میں سیرت نبی کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے کربلا جا رہا. سنت کو اس طرح سے محو کر دیا گیا تھا، سنت کو اس طرح سے پامال کر دیا گیا تھا، دین نبی کو اس طرح سے پامال کر دیا گیا تھا، اس قدر بدعتیں وجود میں آ چکی تھی، اس طرح سے اپنے خیالات کو اسلام میں اضافہ کیا جا چکا تھا، اتنی چیزیں حلال کو حرام کیا گیا تھا کہ اب حقیقی تصویر، حقیقی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، حقیقی دین نظر نہیں آ رہا تھا. جیسا کہ روایتوں میں کہ جب امام اثر الدین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ نیا دین پیش کر رہے ہیں، نیا اسلام پیش کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا القرآن الا رسمه، کہ ایک زمانہ سیاتی بمان، ان قریب ایک زمانہ آئے گا، بلکہ امام حسین کی زندگی میں سن 60 ہجری میں سیاتی زمان محقق ہو گیا تھا کہ ایک زمانہ آ گیا تھا کہ جہاں اسلام صرف نام کی حد تک رہ گیا تھا. والقرآن الا، روح قرآن کو نکال دیا گیا تھا، نماز تھی لیکن روح نماز کو سلب کر لیا گیا تھا، روزہ تھا لیکن روح روزے کو سلب کر لیا، حج تھا لیکن روح حج کو سلب کر لیا، شکل حج باقی تھی لیکن روح حج نکل چکی تھی. اور امام حسین نہیں چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی حج کیا جائے کہ جو شکل میں تو حج ہو لیکن روح حج ختم ہو جائے. تو امام حسین حج کو روح واپس لوٹانے کے لیے کربلا کی سمت آگے بڑھ رہے تھے، اور کربلا کی زمین پہ پہنچ کر امام حسین نے اب جو نماز پڑھی تو اسی لیے کہا جاتا ہے قد اقمت الصلاۃ کہ حسین تم نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکاۃ تم نے زکات ادا کی، گویا امام حسین نے روح کو واپس لوٹایا. اب جو نماز آپ کے پاس ہے وہ روح والی ہے، بے روح نہیں ہے. اب آپ کو فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرار کے راستوں کو امام حسین نے مضبوط کر دیا. اسلام میں ناب کو زندہ کیا، حقیقی اسلام کو امام حسین نے زندہ کر دیا، اور اسلام کی سوکھی ہوئی رگوں میں نئی حیات. احیا کا مطلب کیا ہے؟ زندگی بخشنا. وہ چیزیں جو سوکھ گئی ہیں اس میں نئی روح، نئی حیات، نئی زندگی، نئے پیراؤں میں نئی حیات دینا اور نیا جسم عطا کرنا. وہ چیز جو زمانے کی گزرنے سے بوسدہ ہو گئی ہے اسے پھر سے حیات بخشنا. امام حسین نے اس طرح سے زندگی بخش، اور زندگی بخشنے کے لیے امام حسین نے کہا کہ اگر صرف حسین ابن علی کا ایک خون اگر اس کے لیے ناکافی ہو تو میں اس کے لیے علی اصغر کا تازہ لہو دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے امام حسین نے کہا اجتماع قربانی کے بغیر اب مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت کو اب جگانے کے لیے ہلکے سے چھینٹے کافی نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح سے امت غافل ہو چکی ہے. انشاءاللہ کل اور بھی گوشوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا. احیاء دین ایک اہم ترین عنوان ہے، دین کی زندگی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں احیاء دین کیا اور سبق دیا کہ جب جب دین پر آفت آئے اور جب جب دین کو کے احکام کو فرسودہ کیا جائے تو اس وقت اس کی زندگی عمل میں لانا ضروری ہے، اور اس کے طریقے امام حسین نے بتائے کہ اگر ایک فرد کام آ سکے تو فرد کے ذریعے سے اسے قربان کرو اور دین کو زندگی بخشو. اگر ایک کلمہ اسلام کا مر چکا ہے تو اسے زندہ کرو، اپنا نیا لہو دے کر، نئی زندگی دے کر. لیکن جب اس طرح سے فرد کافی نہ ہو تب اجتماعی قربانی اس وقت کا تقاضا تھا. اگر امام حسین علیہ السلام بھی امیر المومنین کی طرح محراب عبادت میں اپنے سر کا نذرانہ دے دیتے تو بری و ذمہ تو ہو جاتے، لیکن وقت کا تقاضا پورا نہ ہوتا. امام حسن کی طرح شہید ہو جاتے تو وقت کا تقاضا جو تھا وہ پورا نہ ہوتا. جو دور امام حسین علیہ السلام کا تھا، اب لوگ کہتے ہیں جب بابا نے ایک قربانی دی تھی تو بیٹا بھی ایک ہی قربانی دے دیتا، بھائی نے ایک قربانی دی تھی تو امام حسین بھی مدینے کے اندر ولید کے دربار میں اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیتے، ختم ہو گئی تھی بات. لیکن امام حسین علیہ السلام کا جو دور تقاضا کر رہا تھا وہ دور اور تھا، امام حسن کے دور سے الگ دور تھا. امام حسن کے دور میں فرد کی قربانی کافی تھی، امیر المومنین کے دور میں فرد کی قربانی کافی تھی. اگر امیر المومنین امام حسین کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. امام حسن بھی اگر امام حسین کے وقت ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین. صلوات پڑھے محمد. لیکن یہ زندگی دینے کے لیے امام نے کتنی زندگیاں قربان کر دی، دین اسلام کو زندگی دینے کے لیے. اہمیت بتائی ہے دین کی امام حسین نے، دین کی ارزش کربلا میں آ کے معلوم ہوتی ہے، دین کی اہمیت کا اندازہ کربلا میں آ کے ہوتا ہے کہ جس دین کو ہم مذاق بنائے ہوئے ہیں اس دین کے لیے امام حسین نے اپنی قربانیاں پیش کی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے مصلحت مصلحتوں کی آڑ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے اسلام کی قربان ہوتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں. لیکن وہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ اپنی قربانی دے کر اسلام کو زندگی بخشی. ذمہ داری سے کو پورا کر دینا امام حسین نے کافی نہیں سمجھا. اگر امام حسین تنہا قربان ہو جاتے تب بھی حسین حسین ہی ہوتے. لیکن امام حسین نے تمام جانساروں کو قربان کیا. اور اگر امام حسین ان جانساروں سے پہلے شہید ہو جاتے تب بھی حسین حسین ہی رہتے. داغے جگر نہ دیکھتے, کڑیل جوان کا تڑپنا نہ دیکھتے, علی اصغر کا ہاتھوں پہ قربان ہونا نہ دیکھتے, قاسم کا لاشا نہ اٹھاتے, اون محمد کے لاشے نہ اٹھاتے, پہلے خود قربان ہو جاتے. لیکن امام حسین نے ایسا بھی نہیں کیا بلکہ امام حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو تڑپتا ہوا دیکھا. امام حسین نے سب سے نزدیک ترین قربانی اپنے ہاتھوں پہ دی کہ فنقلب سبی علی یدی الامام, کے بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. یہی نہیں بلکہ امام حسین نے, حسین اس وقت بھی حسین ہی ہوتے جب امام حسین جوانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے لیکن خواتین کو ساتھ لے کے نہ آتے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کے عشق میں, دین اسلام کی نصرت میں, دین اسلام کی محبت میں وہ نذرانے بھی پیش کیے. امام حسین بری ذمہ ہو جاتے اور قیامت میں امام حسین سے سوال بھی نہ ہوتا. لیکن امام حسین صرف اتنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ سوال کا جواب دے کر حسین بچ جائے, بلکہ امام حسین خود اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہ رہے تھے. نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا دین بچ جائے بلکہ امت کے دین کا تحفظ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو اس حد تک سمجھا کہ یہاں تک کہ اپنے ساتھ وہ بیویاں بھی ساتھ میں لے کے آئے تھے کہ شہادت کے بعد بھی یہ پیغام پہنچے اور دین کا حیا عمل میں آئے. تو حیا دین کے لیے امام حسین نے زینب کبرا کو ساتھ لیا, ام کلثوم کو ساتھ لیا کہ اے دین, اگر شہادت کے بعد بھی اس دین کو اور قربانیوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے امام حسین نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا. جب آخری رخصت کے لیے حسین خیمے میں آئے تو یہی کہا, بہن بلائیں آنے والی ہیں لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا. وعدے صبر لے کے حسین گئے اور یہی ہوا, بلائیں آئی لیکن امام حسین نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ عزت اللہ دینے والا ہے. دیکھو بلائیں تو آئیں گی, مصیبتیں تو آئیں گی, قید و بند کی زندگی تو گزارنی پڑے گی, اس کے لیے تیار رہنا ہوگا بہن, تیار رہنا ہوگا. میرے بعد وہ حالات بھی پیدا ہوں گے, کسروں سے چادریں جھیلی جائیں گی, خیام میں آگ لگائی جائے گی, بچے تماچے کھائیں گے, قید و بند کی زندگی گزارنی پڑے گی, بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی, پیروں میں بوریاں پہنائی جائیں گی, قید خانے میں زندان میں ڈالا جائے گا. لیکن بہن صبر کرنا, ہاں اس ذلت نہیں آئے گی ہمارے قریب. یہی کہہ کے حسین نے وہ نعرہ بلند کیا تھا, وہ نعرہ یہی تھا, حیات من نزل اللہ, ذلت ہم سے دور ہے, عزت ہمارے لیے ہے, ہم ذلیل نہیں ہو سکتے. لاشوں پہ سے گھوڑے دوڑا دیے گئے لیکن آل محمد نے ذلت قبول نہیں کی, سروں سے چادریں چھین لی گئی لیکن آل محمد نے ذلت قبول نہیں کی, خیام میں آگ لگا دی گئی لیکن اہل حرم نے ذلت قبول نہیں کی. زینب یہی کہتی رہی, ابن زیاد ظلیم وہ ہوتا ہے جو احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے, ہم ظلیم نہیں ہوئے. زینب نے آل محمد کے لاشوں پر سجدہ کر کے بتا دیا کہ زینب اللہ پر سر نہیں بلکہ شکر کرتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا میں عصرت جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار. محترم